تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلبی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، پچھلے جمعہ میں اتفاق سے کتاب نہ ہونے کی وجہ سے ایک موضوع شروع کر دیا، تو خیال آیا کہ جب ایک بات شروع ہوئی ہے تو اسی کو کسی حد تک مکمل کیا جائے، اور وہ موضوع تھا ان فتنوں کے بارے میں جو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے آنے کی خبر دی ہے اور جن کے بارے میں وہ باتیں بتائی ہیں جو ہمارے آپ کے لیے فتنوں کے دور میں نجات کا ذریعہ ہو سکتا ہے. پچھلے جمعہ میں میں نے جن احادیث کا ذکر کیا تھا وہ ایک خاص قسم کے فتنے سے متعلق، یعنی وہ فتنہ جس میں مسلمانوں کے درمیان قتل و غارت گری ہو، اختلافات ہوں اور لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں. اس فتنے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام دیے وہ مختصراً پچھلے جمعہ میں نے بتائے، لیکن جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ فتنہ ایک بڑا وسیع لفظ ہے اور اس کے عربی معنی، عربی میں اس کے معنی پھر میں آتے ہیں، سونے کو آگ پہ تپا کر یہ پرکھنا کہ وہ کھڑا ہے یا کھوٹا ہے. تو ہر وہ بات جس سے کہ آزمائش کسی انسان کی، اس کو فتنہ کہا جاتا. تو آزمائش جس طرح قتل و غارت گری کی حالت میں ہوتی ہے، اسی طرح ایک آزمائش یہ ہے کہ زمانے میں ایک بد عملی کا چلن ہو گیا، کوئی برا کام کوئی برائی دنیا میں پھیل گئی، فیشن بن گیا. اب انسان کے لیے آزمائش ہے کہ آیا وہ فیشن کے پیچھے چلتا ہے یا اس کو برائی کو برائی سمجھ کر چھوڑتا ہے. ایک غلط قسم کا نظریہ یا گمراہ قسم کی فکر معاشرے میں پھیل گئی، عام ہو گئی، اس کا ڈنکا بجنے لگا، جسے دیکھو وہی جملہ دہراتا ہے. اب ایسے موقع پر انسان کی آزمائش ہے کہ آیا وہ زمانے کے اس فیشن سے مرعوب ہوتا ہے اور ہتھیار ڈال دیتا ہے، یا اپنی جگہ ڈٹا رہتا ہے اور حق پر قائم رہتا ہے. یہ بھی آزمائش، یہ بھی فتنہ ہے. تو حضور اقدس نبی کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کی خبر دی ہے اس میں یہ سب قسم کے فتنے داخل ہیں، اور بلکہ جو میں نے آپ کو پچھلے جمعہ میں بتایا تھا کہ قتل و غارت گری پورے دن مسلمانوں کے درمیان ہوگی، یہ بھی در حقیقت دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وبال ہوگا پہلی اس ان قسم کی فتنوں کا جو میں اب ذکر کر رہا ہوں، یعنی بد عملی کا فتنہ، گمراہ نظریات کا فتنہ، اس کا وبال ہوگا کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑا دیا جائے گا، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹنے لگیں گے، یہ بھی عذاب ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، عذاب ہے، قہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، وبال ہے ان بد اعمالیوں کا اور برے کاموں کا اور برے نظریات کا جو اس فتنے کی شکل میں آتا ہے. اس لیے آج خیال ہوا کہ ان چیزوں کا تھوڑا سا ذکر کروں. جیسا کہ پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فتنوں کی حدیثیں ہیں، بعض حدیثوں کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے حالات کو آنکھوں سے دیکھ کر یہ بات ارشاد کر رہے ہیں. آج سے چند سال پہلے، 50 سال 100 سال پہلے ان باتوں کا تصور بھی نہیں آ سکتا تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال پہلے سنا دوں آپ کو، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے کیا کچھ دیکھا ہے ان فتنوں کے بعد. مکہ مکرمہ کے بارے میں ایک عجیب ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ کے بارے میں الفاظ حدیث کے یہ ہیں کہ اذا بعثت مکہ قوائما وساوى ابنيتها رؤوس الجبال فعند ذلك عزف الامر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمہ اس کا یہ ہے، جو پہلے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس کا مطلب صحیح کیا ہے، آج سمجھ میں آیا. ترجمہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر دیا جائے گا، پیٹ چیر کر اس میں نہروں جیسے راستے نکال دیے جائیں گے، مکہ مکرمہ کا پیٹ چیر کر اس میں نہروں جیسے راستے نکال دیے جائیں گے، اور مکہ مکرمہ کی عمارتیں اس کے پہاڑوں سے زیادہ بلند ہو جائیں. تو جب یہ ہو جائے تو سمجھو عند ذلک عزف الامر، فتنے کا وقت قریب آ گیا. اب یہ حدیث 1400 سال سے کتابوں میں لکھی چلی آ رہی ہے، اور جب یہ لفظ آتا ہے کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ چاک کر کے نہروں جیسے راستے نکال دیے جائیں گے، تو شرح کرنے والے حیران تھے کہ مکہ مکرمہ کا پیٹ کیسے چاک ہوگا اور یہ نہروں جیسے راستوں کا کیا مطلب، کیونکہ تصور نہیں تھا. آج جن لوگوں نے مکہ مکرمہ کو دیکھا ہے وہ جا کر دیکھ لیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے مکے کو دیکھ کر یہ الفاظ استعمال کیے، کہ مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں سے سرنگیں نکالی گئی ہیں اور اب تو ان سرنگوں کا ایک جال ایسا بچ گیا ہے کہ پورا شہر مکہ مکرمہ کا وہ سرنگوں ہی میں نظر آتا ہے. تو اس وقت جب یہ حدیث کتابوں میں آتی تھی تو شرح کرنے والے کہتے تھے بھائی کچھ ہوگا، کسی طرح پیٹ چاک کیا جائے گا کہیں سے مکہ مکرمہ کا، اور یہ نہروں جیسے راستے، کسی نے کہا کہ شاید کسی زمانے میں ایسا ہوگا کہ مکہ مکرمہ اس وقت تو بڑا خشک ریگستان اور سنگلاخ علاقہ ہے، تو کسی وقت اس میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نہریں جاری کر دیں گے، ندیاں نکل آئیں گی، دریا جاری ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی تفریحات کرتے. لیکن اب آنکھوں سے نظر آ رہا کہ یہ کس طرح پیٹ چاک کیا، اور فرمایا تھا کہ جب اس کی عمارتیں پہاڑوں سے بلند ہو جائیں تو اس وقت کسی کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ پہاڑ سے بلند بھی عمارت ہو سکتی ہے، پہاڑ سے اونچی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سارا مکہ پہاڑوں کے اندر گھرا ہوا ہے، اور پہاڑ اونچے اونچے ہیں, ان سے اونچی عمارت کیسے جائے گی؟ آج جا کر دیکھ لو تو کس طرح پہاڑوں سے بلند ہو گئی عمارتیں. تو یہ میں نے مثال ایک آپ کو دی کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح آنکھوں سے گویا دیکھ کر اس زمانے کے حالات 1400 سال پہلے بتائے, کہ آج انسان اس کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ کس طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 1400 سال پہلے کہی تھی. تو آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا فرمودہ علم کے ذریعے, وحی کے ذریعے یہ ساری باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر روز روشن کی طرح آشکار کر دی گئیں. تو آپ نے ایک ایک چیز کھول کھول کر بتائی کہ کیا ہوگا, اور یہ بھی بتایا کہ اس وقت میں ایک مشکلات کیا ہوگی, اور یہ بھی بتایا کہ اس وقت میں ایک مسلمان کے لیے راہ عمل کیا ہونی چاہیے. تو یہ حدیثیں بڑی آج کے دور میں بڑی ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے بزرگ مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب مدد اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے ایک بڑی اچھی کتاب لکھی, آج میں اتفاق سے وہ لے آیا آپ کے لیے, عصر حاضر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں. عصر حاضر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں, اس میں انہوں نے فتنوں سے متعلق تمام حدیثیں تقریباً جو ان کو ملی وہ اس کتاب میں یکجا کر رہے ہیں. چھوٹی سی کتاب ہے, مشکل سے 100 صفحے کے قریب, لیکن اس میں احادیث فتنوں کی احادیث انہوں نے جمع کر دی. آج کل ہر مسلمان کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے, اس واسطے کہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث موجود ہیں جس میں آپ نے فتنوں کے بارے میں خبر دی ہے اور اس سے بچنے کے طریقے بتائے. تو یہ احادیث ہر مسلمان کے نظر سے گزرنی چاہیے. تو اس مختصر سے وقت میں یہ ساری حدیثیں تو سنانا اور ان کی تشریح کرنا ممکن نہیں ہے, لیکن خیال آیا کہ چند بنیادی احادیث جو اس موضوع سے متعلق ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, تاکہ کم از کم ایک اجمالی خاکہ ان فتنوں کا ہمارے سامنے آ جائے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. لا الہ الا اللہ. تو چند حدیثوں کا میں نے انتخاب کیا کہ جو آپ کے سامنے اس وقت میں عرض کروں. اللہ, ایک سے پہلے حدیث سنا دوں ایک ایسی جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 72 باتیں بتائی ہیں فتنے کے دور میں, وہ آپ محض سنتے جائیے اور اپنے ماحول پر اپنے جلد و پیش پر سب جائزہ لیتے جائیے کہ حضور کیا فرما رہے ہیں اور ہمارے جلد و پیش میں کیا ہو رہا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 72 چیزیں جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب 72 باتیں پیش آئیں گی. کیا؟ سب سے پہلے لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے, نمازیں غارت کرنے لگیں گے یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا. یہ بات آج ہم کہیں تو کوئی اچنبھی اتنی اس لیے نہیں معلوم ہوتی کہ اللہ بچائے اکثریت شاید ایسے لوگوں کی ہے جو نماز کے پابند نہیں مسلمانوں میں, اعوذ باللہ علی رحم. لیکن بات اس زمانے میں کہی جا رہی ہے جبکہ نماز کو کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل قرار دیا گیا تھا. مومن کتنا ہی گیا گزرا ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, بدکار ہو, برے سے برا ہو, لیکن نماز نہیں چھوڑتا. تو اس ماحول میں آپ فرما رہے ہیں کہ وقت آئے گا کہ نمازیں لوگ غارت کرنے لگیں گے, امانت ضائع کرنے لگیں گے. امانت کوئی رکھی گئی تو اس میں خیانت کریں گے, سود کھانے لگیں گے, جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے. جھوٹ جو ہے وہ ایک مستقل فن بن جائے گا اور ہنر بن جائے گا. معمولی بات پر خمریزی کرنے لگیں گے, ذرا سی بات اس کے بعد دوسرے کی جان لے لیں. اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے, دین بیچ کر دنیا سمیٹیں گے, دین بیچ کر دنیا سمیٹیں گے. قطع رحمی یعنی رشتے داروں سے بدسلوکی ہوگی, انصاف نایاب ہو جائے گا. ذرا دیکھتے جاؤ, اپنے حالات کا جائزہ لیتے جاؤ. جھوٹ سچ بن جائے گا, لباس ریشم کا پہنا جائے گا, ظلم عام ہو جائے گا, طلاقوں کی کثرت ہوگی, ناگہانی موت عام ہو جائے گی. یعنی ایسی موت جو پہلے سے جس کا اندازہ نہ ہو, اچانک بیٹھے بیٹھے موت آ گئی, ناگہانی موت عام ہو جائے گی. خیانت کرنے والے کو امین اور امانت دار کو قائم سمجھا جائے گا. جو خیانت کرتا ہے وہ تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ امانت دار, اور جو امانت کرنے والا ہے اس کو اس کے اوپر تہمتیں لگائی جائیں گی خیانت کرنے. جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا. تہمت ترازی عام ہو جائے گی, لوگ ایک دوسرے کے اوپر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے. بارش کے باوجود گرمی ہوگی, بارش کے باوجود گرمی ہوگی, اور اولاد لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہیت کریں گے. بجائے اس کے کہ لوگ جیسے اولاد کی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے, تو اس کے بجائے اس سے کراہیت ہوگی کہ کوئی اولاد نہ ہو جائے. اور دیکھ لو خاندانی منصوبہ بندی, تو بچے دو ہی اچھے. تو یہ حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرما رہے ہیں کہ کان الولد غیظا, ولد جو ہے اولاد وہ انسان کے لیے کراہیت کا, غیظ کا اور نفرت کا ذریعہ بنے. کمینوں کے ٹھاٹ ہوں گے, جو کمینے لوگ ہیں وہ بڑے ٹھاٹ بات سے ایسے عشرت سے زندگی گزاریں گے. اور شریفوں کے ناک میں دم آ جائے گا. شریف لوگ شرافت کو لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ کر ناک میں دم آ جائے گا. امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے. امیر سربراہ حکومت, حاکم اور اس کے اعوان و انصار گزرا وہ جھوٹ کے عادی بن جائیں گے. صبح شام جھوٹ بولیں. امیر خیانت کرنے لگیں گے, سردار ظلم پیشہ ہوں گے, عالم اور قاری بدکار ہوں گے. عالم ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہیں مگر بدکار ہے, اعوذ باللہ علیہ وسلم. لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس پہنیں گے لیکن ان کے دل مردار سے زیادہ بدبودار. یہ ایسے لباس پہنیں گے جانوروں کی کھالوں سے بنے ہوئے اعلیٰ درجے کے لباس, لیکن دل ان کے مردار سے زیادہ بدبودار اور ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے. گناہ زیادہ ہو جائے گی, امن کم ہو جائے گا. قرآن کریم کے نسخے, قرآن کریم کے نسخوں کو آراستہ کیا جائے گا, اس پر نقش و نگار بنائے جائیں گے. مسجدوں میں نقش و نگار کیے جائیں گے, اونچے اونچے مینار بنیں گے لیکن دل ویران. دیکھ لو سارے واقعات آنکھوں کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پیش آ رہا ہے سب ایک ایک کر کے بتا رہے ہیں. مسجد میں نقش و نگار ہوں گے, اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے لیکن دل ویران ہوں گے. شرابیں پی جائیں گی, شریف سداؤں کو معطل کر دیا جائے گا. لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. کیا مانا کہ بیٹی ماں کے اوپر حکمرانی کرے گی, یعنی بیٹی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے آقا اپنی کنیز کے ساتھ لونڈی کے ساتھ سلوک کرتا ہے. اور جو لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن رہا کرتے تھے غیر مہذب شائستہ وہ بادشاہ بن جائیں. کمینے اور نیچ ذات کے لوگ جنہوں نے جو نسبی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے کمزور اور نیچے درجے کے سمجھے جاتے تھے وہ سربراہ بن جائیں گے اور حکومت کریں گے. اور سنو تجارت میں عورت مردوں کے ساتھ شرکت کرے گی. عورتیں مردوں کے ساتھ تجارت میں شرکت کریں گی. اور جو آج کل کا نعرہ ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ زندگی کے ہر کام میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کریں گی. مرد عورتوں کی نقالی کریں گے اور عورتیں مردوں کی نقالی کریں گی. مرد عورتوں جیسا حلیا بنائیں گے اور عورتیں مردوں جیسا حلیا بنائیں گی. دیکھ لو اس نئے فیشن نے یہ حالت کر دیا ہے کہ دور سے آدمی دیکھے تو پتہ لگانا دشوار ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت. تو حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سال پہلے بتلا رہے ہیں مرد عورتوں کی نقالی کریں گے عورتیں مردوں کی نقالی کریں گے. غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی. قسم کھانا صرف اللہ کی جائز ہے, اللہ کی کسی صفت کی جس میں قرآن بھی داخل ہے, لیکن اور کسی چیز کی قسم کھانا حرام ہے. لیکن لوگ اور چیزوں کی قسمیں کھائیں گے, تیرے سر کی قسم میرے سر کی قسم. یہ مسلمان بھی بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا. یعنی یہ بھی غلط کہہ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ اور لوگ تو یہ کام کرتے ہی ہیں لیکن مسلمان سے تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ کام کرے کہ جھوٹی گواہی دے. لیکن اس وقت مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو. صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا, صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا. مطلب یہ کہ جا رہے اور اگر کسی آدمی سے جان پہچان نہیں ہے تو سلام نہیں. ہاں جان پہچان ہے تو کر لیا, یہ بھی ان کا احسان ہے کہ کر لیا جان پہچان والے کو. حالانکہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا کام یہ ہے کہ السلام علی من عرفت وما لم تعرف, جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو, جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. بالخصوص جب آدمی ایسے موقع پر ہو کہ اکا دکا ہی آدمی راستے میں گزر رہے ہیں تو اس وقت میں سلام کرنا چاہیے. ہاں بہت بڑا ہجوم ہے ہر ایک کو سلام کرے گا تو اپنے کام کو جو جس کام کو جا رہا ہے اس کو پارسل کرنا پڑے گا, وہ تو مطلوب نہیں. لیکن جہاں اکا دکا آدمی گزر رہا ہے تو چاہے پہچان جان پہچان ہو یا نہ ہو سلام کرنا چاہیے مسلمان کو. لیکن فرمایا کہ یہاں اس زمانے کے اندر یہ رواج ختم ہو جائے. غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا, یعنی دین کا علم دین کے لیے نہیں دنیا کے لیے پڑھا جائے گا. الحمد للہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا کہ اس سے ہمیں ڈگری مل جائے گی, ملازمتیں مل جائیں گی, پیسے مل جائیں گے, عزت ہوگی, شہرت ہوگی. اس کام کے لیے لوگ دین کا علم پڑھیں گے. آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی. کام تو اصل میں آخرت کا تھا لیکن لوگ اس سے دنیا کمائیں گے. مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا. مال غنیمت سے مراد قومی خزانہ. تو قومی خزانے کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا. اب لوگ اپنی دولت قرار دے لیں گے اور اس کے ساتھ اپنی دولت کا معاملہ کریں گے. اور امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا. کسی نے اگر امانت رکھوا دی تو سمجھو کہ یہ لوٹ کا مال حاصل ہو گیا. زکات کو جرمانہ سمجھا جائے گا کہ زکات کیوں نکالیں, یہ جرمانہ سمجھیں گے لوگ. سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر قائد بنے گا, یعنی قوم میں جو سب سے زیادہ بد خصلت رذیل انسان ہے اس کو لوگ اپنا ہیرو، اپنا قائد، اپنا لیڈر، اپنا سربراہ بنا لے. اور آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا، ماں سے بدسلوکی کرے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا، اور بیوی کی اطاعت کرے گا. ددکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی، گانے والی عورتیں، گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی. جو عورتیں گانے کا پیشہ کرنے والی ہیں ان کی تعظیم و تکریم کی جائے گی، ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا. اور گانے کا سامان، گانے بجانے کا، موسیقی کے آلات، گانے بجانے کا سامان سنبھال سنبھال کر رکھا جائے گا اہتمام کے ساتھ. سر راہ شرابیں پی جائیں گی، ظلم کو فخر سمجھا جائے گا، انصاف بکنے لگے گا عدالتوں میں، انصاف بکنے لگے گا کہ لوگ جو ہیں انصاف خریدیں گے اور فیصلے خریدیں گے. پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی، پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی. قرآن کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا، یعنی قرآن کی تلاوت وہ گویا الحمد للہ موسیقی کے بدلے میں قرآن کی تلاوت اس لیے کی جائے گی تاکہ اس سے الحمد للہ ترنم کا محض حظ حاصل ہو، مزہ آئے. قرآن کی دعوت کے لیے نہیں، قرآن کے پیغام کے لیے نہیں، قرآن کے معنی کے لیے نہیں، قرآن کی عظمت کے لیے نہیں، بلکہ محض ترنم کی خاطر قرآن کو پڑھا اور سنا جائے گا. درندوں کی کھال، درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی. امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں کو لانتان کریں گے، یعنی ان کے اوپر تنقیدیں ہوں گی. جناب ہمارے جو اسلاف تھے ان کے اوپر اعتماد کرنے کے بجائے ان کے اوپر تنقیدیں کی جائیں گی، لانتان کیا جائے گا کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی اور یہ طریقہ غلط اختیار کیا. اب دیکھو آج ایک پوری مخلوق ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہیں. ایک پوری مخلوق ہے جو ائمہ کرام جن کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ان کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہے، ان کو بیوقوف بنا رہی ہے کہ وہ قرآن کو نہیں سمجھے، حدیث کو نہیں سمجھے، دین کو نہیں سمجھے. آج ہم جو تشریح کر رہے ہیں وہ ضرور تو فرمایا کہ یہ علامتیں ہوں گی، اور جب یہ علامتیں ظاہر ہوں تو انتظار کرو کہ یا کوئی سرخ آندھی آ جائے اللہ کی طرف سے، یا زلزلے آ جائیں، لوگوں کی صورتیں بگڑ جائیں، آسمان سے پتھر برسیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی اور عذاب آئے. الحمد للہ یہ 72 صفات حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی. اب آپ ان میں سے ایک ایک کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے یہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کس طرح پوری ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اور جو عذاب ہم پر مسلط ہے آج وہ در حقیقت انہی بد اعمالیوں کا نتیجہ. ایک تو یہ حدیث میں نے سوچا تھا کہ آپ کو آج سناؤں. دوسری ایک حدیث ہے، اللہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا فعلت امتی 15 قتلۃ حل بها البلاء، جب میری امت 15 کام کرنے لگے، یعنی میری امت میں 15 کام عام ہو جائیں تو ان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، مصائب ٹوٹ پڑیں گے امت کے اوپر. کیا 15 کام؟ ہم نے پوچھا ہم سے پوچھا کہ وہ 15 باتیں کون سی ہیں یا رسول اللہ، تو آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کون سی باتیں